अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। चीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के बाद बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान बाहमी तआवुन और एतमाद गहरा होने की वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। चीन की वजारत खारजे के तर्जमान ने यह बात पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के उस बयान को सराहते हुए कही जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इकतसादी मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तज्जियाकारों का कहना है कि चीन पाकिस्तान इकतसादी राहदारी मनसूबे के हजम की वजह से पाकिस्तान और चीन के इकतसादी ताल्लुकात में गैर मामूली वसअत नजर आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक खासतौर पर अमरीका के साथ भी अपने ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर उस्तवार रखने का ख्वाहां है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले मोहम्मद में मार्बल की एक कान में तोता गिरने से मरने वालों की तादाद 19 हो गई है, जबकि मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश जारी है। तहसील साफी में मार्बल की कान में तोता गिरने का वाकया सोमवार की शाम को पेश आया था और उस वक्त से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इस वाकये से चंद महीने कबल भी इसी इलाके में मार्बल की कान गिरने से 10 अफराद हलाक हो गए थे। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने अगरचे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल के हल पर गुज़श्ता हफ्ते इत्तेफाक राय तो कर लिया था, मगर अब दोनों जमातों की जानिब से कराची के मसाइल के हल के लिए ज्यादा वसाइल खर्च करने के दावों पर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक जानिब सूबाई हुकूमत का कहना है कि कराची की तरक्की के लिए आइंदा 1 से 5 साल के दौरान 750 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो सूबाई हुकूमत के दावों के बरक्स 736 अरब रुपए 5 बड़े मंसूबों पर खर्च करेगी। उधर तज्जियाकारों का कहना है कि दोनों जमातों के दावों की असल वजह एक दूसरे पर अदम एतमाद है। पाकिस्तान की खवातीन सहाफियों का कहना है कि ऑनलाइन हरासगी के मज़मूम और घिनौने हमले उनके काम, ज़हनी सेहत और सलामती को मुतासिर कर रहे हैं और ये कि सिन्फी बुनियाद पर हमले महज बदज़बानी, बदनाम करने और जबर तक महदूद नहीं हैं। खवातीन सहाफियों ने अपने 6 निकाती मुतालबात पेश करते हुए वफाकी हुकूमत से बयान से आगे बढ़कर अमली इकदामात करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद कहते हैं कि बदज़बानी और गलत खबरों को काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सकता और इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के कानून के तहत सोशल मीडिया के हवाले से कवायद ज़वाबित जल्द काबीना से मंजूर किए जाएंगे और वो तवक्को रखते हैं कि सब उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी फरमरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने तनाज़े फलस्तीन पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने शाह सलमान से गुफ्तगू के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाजों के लिए अपनी फजाई हदूद खोलने के इकदाम को खुशाइन करार दिया। व्हाइट हाउस के तर्जमान के मुताबिक सदर ट्रंप ने सऊदी फरमरवा पर जोर दिया कि वो दीगर खलीजी ममालिक से भी राबता करें ताकि इस तनाज़े को हल किया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने के दरमियान खित्ते में सिक्योरिटी तआवुन बढ़ाने के मामले पर भी बातचीत हुई। भारत और चीन के वज़राए खारजा एस जयशंकर और वांग यी के दरमियान 10 सितंबर को रूस के दारुलहुकूमत मॉस्को में होने वाली मुतवक्के मुलाकात से 2 रोज़ कबल एक बार फिर मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के माबेन सरहदी कशीदगी में इजाफा हो गया है। चीन ने दावा किया है कि भारतीय फौजियों ने पीर की शाम को पीगोंग झील के जनूबी साहिल पर LAC उबूर की और वार्निंग शॉट्स फायर किए। भारत ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है, जबकि भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि सरहद पर सूरत हाल इंतहाई संगीन है और सियासी सतह पर गहरे मुज़ाकरात की मुतकाजी है। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्ला सालेह ने तालिबान को खबरदार किया है कि अमन मुज़ाकरात से ये मुराद हरगिज़ नहीं है कि तालिबान की अख्तार और ख्वाहिशात के आगे सर झुकाया जा रहा है। वो आज मंगल के रोज़ काबुल में साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद की 19वीं बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वाज़े किया कि अमन बातचीत के दौरान अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। खबरें खत्म हुईं।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پیش خدمت ہے پروگرام جہان رنگ. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. جن موضوعات پر ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے وہ کچھ یوں ہیں: پاکستان میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت اور اس کا تدارک، ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور ان کا ممکنہ سبب، افغانستان کا امن کا عمل اور امریکی صدارتی انتخاب میں سوشل میڈیا کی اہمیت. اور سامعین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیٹ کے روز ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو امریکہ میں لیبر ڈے کی چھٹی کا دن ہے جس کی رونق کورونا وائرس کی وجہ سے ماند پڑی ہوئی ہے. یہ دن امریکہ میں ہر سال ستمبر کے پہلے پیر کے روز منایا جاتا ہے. اور اب چلتے ہیں اپنے موضوعات کی طرف. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز سیکورٹی تجزیہ کار ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور کالم نگار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش. آغاز میں آپ سے کروں گا جنرل امجد شعیب صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا بعض لوگوں کا یہ خیال درست ہے کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی یا فرقہ واریت بڑھ رہی ہے؟
دیکھیے، پاکستان میں ویسے تو اگر آپ عام آدمی یا بڑے پیمانے پہ آپ دیکھیں تو کوئی فرقہ واریت یا لسانیت کا یا صوبائیت کا اتنا بڑا مسئلہ نظر نہیں آتا. لیکن یہاں پہ دو طرح کے ایشوز ہیں. ایک یہ کہ بعض لوگ جو ہیں ان کی سیاست اسی پہ ہے، لہٰذا وہ اگر یہ سیاست نہ کریں یا اس طرح کا کوئی ایشو لے کے میدان میں نہ آئیں تو ان کے پلے اور تو کچھ ہے نہیں جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ کریں. چنانچہ وہ کچھ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. وہ جلسہ بھی بن سکتا ہے، دھرنا بھی بن سکتا ہے، احتجاج بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کا کچھ لوگوں کا رویہ موجود ہے. وہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں. اسی طرح کوئی صوبائیت والا بھی یا لسانیت کا قصہ بھی بعض لوگ لے کے نکل آتے ہیں. ہمارے ہاں بعض لوگوں کو اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے یہ آپ کہہ لیجیے کہ ففتھ جنریشن وار کا جو دور دارا ہوا اور وہ بنیاد اس کی آپ کا سوشل میڈیا، میڈیا پاور فل ہو گیا اور سوشل میڈیا کی پذیرائی بہت زیادہ ہے، استعمال بہت ہے. تو اس طرح کے میسیجز، من گھڑت اسٹوریز، کہانیاں، یہ پھیلانا بھی بڑا آسان ہو گیا ہے. تو اس سے آپ ذہنی طور پہ لوگوں کو آپ کہہ لیجئے کہ ان کو ان کے ذہنی کیفیت کو بدل سکتے ہیں. ان کے ذہن جو ہے ان کو کسی ایک سوچ پہ مائل کر سکتے ہیں، سبورٹ ہو سکتے ہیں ذہن. یہ سبورشن والا قصہ بھی ہے جو کہ فرام اکراس دا بارڈر چلتا ہے اور لوکل ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں بعضوں کا جانتے ہوئے اور بعضوں کا نہ جانتے ہوئے بھی اس میں حصہ بن جاتے ہیں. بات یہ ہے نا کہ ایک ایشو بنانا ہوتا ہے. ہر ملک میں کچھ نہ کچھ فالٹ لائنز ہوتی ہیں اور وہ فالٹ لائنز کریٹ ہی کرتے ہیں جو اپنی سیاست چھوٹی موٹی ہوتی ہے. ان کا ویسے وقت نہیں ہوتی لیکن وہ ایشو لے کے اس طرح کا سیکٹیرین ہو یا کوئی تو وہ لے کے چل پڑتے ہیں. اگر حکومتیں بر وقت ان کے اوپر ایکشن لیں جیسے پنجاب وغیرہ میں کیا گیا تو پھر ان ایلیمنٹ کا کلا کما کرنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، کیونکہ سوسائٹی ایز اے ہول پرامن سوسائٹی ہے، وہ پرامن رہنا چاہتی ہے.
اچھا، ایک سوال یہاں پر
ضروری ہے کہ آپ بر وقت اس پہ ایکشن کریں.
اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو اب ان دنوں خاص طور پر نظر آ رہا ہے ریلیجس ایکسٹریمزم یا سیکٹرینزم، اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو طے کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز چاہے اپوزیشن کی ہوں چاہے گورنمنٹ کی ہوں، ان کے منشور میں ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے؟
نہیں، اس میں اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سیکٹیرین پرابلم تو ہے ہی نہیں. وہ قطن اس چیز کو نہ وقت دیتی ہیں نہ انہوں نے اپنے منشور میں ایسی کوئی چیز رکھی جس کو وہ پروموٹ کرنا چاہیں. یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسک اسٹرینتھ آپ کی ہے یہی ملک کی کہ یہاں پہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں ایسا نہیں ہے، اداروں میں ایسا نہیں ہے. فوج پاکستان ان میں ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے ایف آئی اے ہے یا ایف بی آر ہے یا مختلف ادارے نیٹ ہے، وہاں کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کس سیکٹ کے ہیں یا کیا ہے. آپ پاکستانی ہیں، یو کین گیٹ اے جاب ایوری ویئر، وہ سارے لوگ ایڈجسٹ. لیکن مسئلہ وہیں آتا ہے جہاں پہ جیسے وہ لبیک والے ہیں یا کوئی اور اسی طرح کی آرگنائزیشن لسانی ہے. تو جیسے کہ زمانے میں ایم کیو ایم تھی لیکن اب وہ انہوں نے کچھ سندھی نیشنلسٹ اور کو مل کے بنا دی، یا پی ٹی ایم ہے جو پختون نیشنلزم. تو یہ نیشنلزم پہ یا لسانیت پہ یا سیکٹیرین ایشو پہ یہ چند حضرات ہوتے ہیں جن کی سیاست یا جن کا زندہ رہنا میڈیا میں ادھر ادھر، وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ اس طرح کے کرتے ہیں. اچھا، اس میں فنڈنگ بھی باہر سے مل جاتی ہے ایسے کاموں کے لیے.
اصل مجھے یہاں پر آپ سے یہی ایک سوال اور کرنا تھا جی, ایک سوال آپ سے مجھے یہی کرنا تھا کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ پراکسی وار زیادہ ہوتی ہے ایک طرف سعودی عرب دوسری طرف ایران, اور دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے, فائنانس کیا جاتا ہے, کیا اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟
یہ حقیقت تھی, بہت عرصہ تک رہی ہے, لیکن پھر اس کو کنٹرول کیا گیا, وہ یہ ایشو تھا. لیکن پھر آپ, ہم نے یہ کیا کہ مدارس کا سسٹم جو ہے اس کو امپروو کرنا شروع کیا, اب مدارس کی فنڈنگ پہ چیک رکھا ہوا ہے, منی ٹرانسفرز پہ چیک رکھا ہے, یہ بہت سارے ایسے ایشوز اب ریزالو کر دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے حکومت کا کنٹرول پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے, تو وہ کافی مشکل ہو گیا ہے ان ملکوں کے لیے کہ وہ یہ کام کریں. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کا ایران کا اگر آپس میں کوئی ان کا جھگڑا ہے یا کچھ ہے, تو یہ بھی پاکستان میں ایک جو ہم نے ایک جو اپنی پالیسی بنائی جو کہ ہم نے یمن کے جھگڑے کے وقت پہ بھی اعلان کیا اور بتایا, اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے کہ ہمارے لوگوں میں یہ شعور بڑا ہے کہ پاکستان کا تعلق اگر بڑا قریبی رہا ہے سعودی عربیہ سے یا ایران سے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم پارٹیزن ہیں یا ہم کسی کے ساتھ ہیں, ہم نیوٹرل ہیں. جہاں بھی کہیں دو اسلامی ممالک کے درمیان کوئی غلط فہمی یا جھگڑا ہے تو ہم اس میں فریق نہیں بنیں گے. تو اس چیز نے بھی اس پالیسی کا جو اعلان ہوا ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے اس کا بھی افیکٹ آیا, اور جو اندر فیلنگ تھی کہ شاید سعودی عرب کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے یہاں پہ اور ایران کے خلاف ان کو اسپانسر کیا جاتا ہے یا بعض ایرانین ایلیمنٹس کو یہاں پہ, یہ آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہوا. مکمل تو نہیں لیکن کافی حد تک یہ چیز کنٹرول ہوئی.
اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, مقدمات درج ہو رہے ہیں, نظر بندیاں ہو رہی ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ریزسٹنس اور نہیں بڑھے گا؟
دیکھیں یہ دونوں طرح ہے, اگر آپ کسی چیز کو چیک نہ کریں تو تب تو وہ بالکل ویسے ہی کھولے بڑھتی جاتی ہے چیز. اور ہمارے ہاں ہوا کہ لال مسجد کا آپ کو یاد ہوگا, جب لال مسجد پہ فائنلی ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ایکشن کرنا ہے, لال مسجد جو ہے وہ ایک بہت بڑا فساد کا قصہ بن چکا ہوا تھا, وہاں ہتھیار جمع ہو چکے ہوئے تھے, لوگ آ چکے ہوئے تھے دہشت گرد ادھر ادھر سے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بر وقت ایکشن کریں, اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کنٹرول کر لیں. دوسرا ریزسٹنس بڑھنے کے چانسز ہیں لیکن وہ نسبتاً کم ہے کیونکہ آپ نے کوئی چھٹی نہیں دی, اور پھر جب یہ لوگوں کو آپ بند کرتے ہیں پکڑتے ہیں تو پھر ان کی انٹروگیشن وغیرہ بھی ہوتی ہیں, ان سے انفارمیشن بھی ملتی ہے, پھر آپ انٹیلیجنس جو انفارمیشن حاصل کرتی ہے اس کی بنیاد پہ آپ مزید ایکشن کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سارے کھیل میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ ہر وقت ایکشن کرتے ہیں یا نہیں. تو یہاں لگ رہا ہے کہ چیز کو بڑھنے کی بجائے بر وقت یہ کام کیا گیا ہے, اور اس میں حکومت انشاءاللہ کامیاب ہوگی کنٹرول کرنے.
آنے والے دنوں میں آپ اس ریلیجس ایکسٹریمزم کا کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں پاکستان میں؟
دیکھیں یہ چیز مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگی, تو یہ پرابلم تھوڑی بہت تو رہے گی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ ہوگی پاکستان کو بڑا کوئی اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہیں ہے. ہماری پالیسیز ایسی ہیں, اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ ہمارے ملک میں پالیسیز کو بھی بڑا لوگ آبزرو کرتے ہیں اور ان چیزوں سے کانفیڈنس ہوتا ہے, تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمارے عوام میں شعور کی کمی ہے, بڑی جلدی بےچارے ڈرفٹ ہو جاتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ہوپفلی یہ چیز کنٹرول میں آئے گی, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پڑھ کے اتنا بڑا کوئی خطرہ بننے والی چیز ہے.
شکریہ جنرل امجد شعیب. اور جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب, یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اس وقت فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کی وجوہات دراصل کیا ہیں؟
دیکھیے یہ ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے, اس میں بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان میں اوور دی ایئرز ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جہاں پہ مذہبی فرقہ واریت یا مذہبی حوالے سے ایک شدت پسندی یا ایک جنون جو ہے وہ پیدا کرنے کا کے لیے ایک بڑی زرخیز زمین جو ہے وہ تیار ہے, اور اس میں جو باہر کی جیو پالیٹکس ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, یہاں پر جو یہاں کے انٹرنل سچویشنز ہیں اس کا بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کی ایک سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ایک جو ہے خاص جو ہے وہ تعلقات کی نوعیت ہے, جو کہ شاید ویسی نہیں ہے جیسی آج سے سال ڈیڑھ سال یا دو سال پہلے تھی. یہی معاملہ جو ہے خطے میں تبدیل ہوتے ہوئے طاقت کے توازن کا ہے. چین اور انڈیا کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے یہ چونکہ ایک انٹرنل سبورسو ٹول ہے جو بعض دفعہ باہر کی طاقتیں یوز کرتی ہیں. تو اس میں جو سعودی عربیہ ایران کشمکش ہے وہ بھی اس میں ریفلیکٹ کرتی ہے. جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات میں مسئلہ اس وقت نظر آ رہا ہے وہ بھی اس میں ریفلیکٹ کرتا ہے. افغانستان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اور طالبان کی جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس کے حوالے سے جو پوزیشن ہے, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی مدد سے کچھ ایسے چیزوں کو ہوا دی گئی ہے پھر محرم میں بھی, جس سے ایک شیعہ سنی جو ٹینشن ہے اس میں اضافہ کیا جائے. کچھ ذاکرین اور کچھ جو مولوی حضرات ہیں دوسرے فرقے کے, ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں کی گئیں جن پہ نفرت کا بڑھنے کا امکان ہے. تو یہ کچھ بہت زیادہ ایک جو ملٹی فیکٹوریل جو ہے اس میں فیکٹرز موجود ہیں اور اس وجہ سے یہ بڑھ بھی رہی ہے. اور سب سے بڑا اس میں جو ایسی صورت میں خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر اس کو سالو کرنے کا کوئی ایک میکانزم جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ چیز بڑھ رہی ہے تو جیسے ماضی کی طرح ایک دفعہ انہیں بٹھا کے یا ان کو تنبیہ کر کے معاملہ سیدھے کرنے. اس وقت کافی جگہ سے یہ ڈولیاں ہلتی ہوئی لگ رہی ہیں اور یہ چیز میرا خیال ہے اس دفعہ تھوڑی زیادہ پریشان کن بن سکتی ہے حکومت کے لیے بھی اور سیکیورٹی اداروں کے لیے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ نکلنے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے, کیا ان پر بھی اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس صورتحال سے؟
دیکھیے اس وقت حکومتوں اور سیاسی پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں اور جو حکومت اور وفاق, اس کے درمیان بظاہر ایک کافی سیریس ٹسل لگتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے درمیان ایک تعلقات کار کا ایک خاص لیول پھر بھی برقرار ہے. چاہے وہ ہم نے جیسے کراچی پیکج میں دیکھا تمام تر سیاست کے باوجود چیزیں ٹھیک ہوئیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کووڈ کے دوران دیکھیں کہ آپس میں سیاست بازی کے باوجود جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں وہ وہی فالو ہوتی رہی جو این سی او سی میں طے تھیں. ابھی بھی جب سکولز کھولنے کا مسئلہ ہے وہ سب اپنے اپنا اعلان الگ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کے عین مطابق ہے جو وفاقی حکومت کے ساتھ تمام جو وزرائے تعلیم ہیں چاروں صوبوں کے ان کے آپس کی مشاورت سے طے پایا. یعنی ایک خاص ورکنگ ریلیشن شپ بھی موجود ہے اور اس حوالے سے ایف اے ٹی ایف کے جو معاملات ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ حل کر لیے جائیں گے. لیکن یہ جو بیان بازی اور سیاست اور جو ایک ٹسل کا جو ہمیں ایک ماحول نظر آتا ہے, ایک تاثر نظر آتا ہے, یہ بھی چلتا رہے گا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی شاید کہیں نہ کہیں اتفاق ہے کہ یہ جو ٹسل ہے اس سے بھی بعض دفعہ جو اصل حالات ہیں اسے توجہ ہٹانے میں مدد ملتی ہے. کیونکہ سندھ میں بھی معاملات ایسے ہی ہیں باقی جگہوں پہ بھی, تو اس کی وہ ایک دوسرے کو مطلب اس میں بیل آؤٹ ہی کرتے ہیں. یہ تعلقات کار بھی برقرار ہیں لیکن سیاست کی وجہ سے بیانات اور پوائنٹ سکورنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ایف اے ٹی ایف کی جو قانون سازی ہے وہ چونکہ جوائنٹ سیشن آ گیا ہے اس میں اپوزیشن یہ کہہ سکے گی کہ ہم نے حصہ بھی لیا اور بعض چیزوں پہ اختلاف بھی کیا, لیکن جوائنٹ سیشن کی وجہ سے یہ قانون پاس ہو جائیں گے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ایک انتہا پسندی کی صورت نظر آتی ہے یہ بڑھے گی یا اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ اس لیے کہ بظاہر جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ کافی جذبات جو ہیں وہ شدید ہیں.
اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے نظر آتے ہیں جو جذبات کو انگیخت کرنے کا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ایسے بھی سیکٹرز نظر آتے ہیں جو حالات کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں. اب اصل میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون زیادہ افیکٹولی بروئے کار آتا ہے, کیونکہ جو باہر سے پوش ہے وہ تو پوری ہوگی. وہ نہ صرف یہ فرقہ واریت زبانی کلامی بلکہ فرقہ وارانہ فسادات کی بات ہوگی, اور اس کے علاوہ جو پرتشدد ایکٹیویٹیز ہیں ٹی ٹی پی کی ان میں بھی بڑھوتری ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہم نے آج دیکھا کہ بہت بڑا آپریشن وزیرستان میں ہوا ہے جس میں کافی بڑے پیمانے پر کاروائی کی گئی. تو اس لحاظ سے چیزیں جو ہیں دوبارہ ایک ان کو آنچ تو مل رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنلی جو ہے ہم اس چیز میں یکجا ہو سکیں گے کہ ان کو روک لیں؟ کیا سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاسی ترجیحات کی وجہ سے اس میں کوئی جو ہے وہ مزاحم تو نہیں ہوں گی جو سیکیورٹی کی کاروائیاں؟ یہ چیز اگر نہ ہوئی تو پھر ہم نے جیسے پہلے بھی ایک اچھی کامیابی حاصل کی تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ چیزیں آپس میں خلط پلط ہو گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ تھوڑا ایک چیلنج بن سکتا ہے پاکستان کے لیے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے.
جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا گیا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات خاص طور پر کے پی صوبے میں بڑھ رہے ہیں. اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دہشت گردی کے امور کے ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک اور میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید. بریگیڈیئر ملک، یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اچانک اضافہ کیوں ہوا ہے، اور کیا یہ دہشت گرد گروپ مجتمع ہو رہے ہیں؟
میرے خیال میں یہ ایک، اگر ہم پورے ریجن کو اگر ہم دیکھیں تو پورے ریجن کے اندر اتنے چینجز آ رہے ہیں، اتنا فلکس ہے، ٹیررزم کے جو ابھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ سب مطلب ملی جلی ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایران اس حساب سے چینج میں آ رہے ہیں کہ وہاں سے ہندوستان کا اثر ختم ہو رہا ہے، چائنا وہاں پر اپنی انٹری کر رہا ہے. انڈیا پاکستان کے جو اپنے حالات ہیں ہی ہیں، انڈیا چائنا کے آپ حالات دیکھیں، وہاں پہ بھی کافی مینوفیکچرل کنٹرول کے اوپر کیا کہتے ہیں بہت زیادہ کشیدگی ہے. تو یہ تمام اگر ہم حالات کو دیکھیں تو ان کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب جو ٹیررزم کے جو واقعات ہیں وہ اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ان کا جو بیس جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے ایران اور افغانستان دونوں سے ٹو انسائڈ پاکستان، اور جب وہ پاکستان کے اندر آئے گا تو انہوں نے یہاں پر اپنے لیے وہ ماحول کریٹ، انوائرمنٹ کریٹ کر لی ہے کہ جہاں پہ یہ ٹیررزم کے جو یہ گروپس جو ہیں یہ اپنی کاروائیاں کر سکیں. اگر ہم بلوچستان دیکھیں تو وہاں پہ کم از کم 4 ایسے گروپس ہیں جو اب مل گئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں. اس میں بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن آرمی، اور ایک نیا گروپ ہے بلوچ ریپبلکن گارڈ. ان چاروں نے مل کے اب ایک اپنا ایک بنا لیا، بلوچ راجی اجوائے سانگر، تاکہ یہ اب چاروں گروپ مل کر بلوچستان کے اندر یہ کاروائیاں کریں گے. اور یہ بلوچستان میں جب یہ سب کاروائیاں کرتے ہیں تو یہ سی پیک کے خلاف تمام کاروائیاں کریں گے، اور جب سی پیک ڈی اسٹیبلائز ہوگا، پاکستان کی اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوگی، پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا، تو جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کے فائنینسیئرز ہیں، ان کے جو گائیڈز ہیں، مینٹورز ہیں، ان کا ایم جو ہے وہ یہی ہے کہ سی پیک کو ڈسٹرپٹ کیا جائے. اسی طرح سے ابھی سندھ کے اندر علاقے میں بھی ایک سندھو دیش ریولوشنری آرمی سر اٹھایا ہے. اس کے علاوہ ایم کیو ایم لندن جو ہے اس نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا ہے، اور اب اس نے اپنا نام چینج کر لیا ہے. وہ اب مہاجر فریڈم فائٹر یعنی کہ ایم ایف ایف کے طور پر وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی سارے ٹیررسٹ، ایکچوئل ٹیررسٹ گروپس جو ہیں پاکستان کے اندر یہ ابھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے سیکٹیرین گروپس کی. اب جب ہم افغانستان کی ہم بات چیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ میری دانش میں جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس وہاں پہ موجود ہیں جن میں آئی ایس ہے, القاعدہ کے ریمننٹس ہیں, جس میں جو جماعت الاحرار ہے اور یہ تحریک طالبان پاکستان ہے اور لشکر اسلامی ہے اور پی ٹی آئی ایم ہے, اس ترکمینستان اسلامک موومنٹ بوٹو کا پاکستان میں اتنا نہیں اتفاق کر رہے, آئی ایم یو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے, یہ سب گروپس جو وہاں پہ موجود ہیں تو یہ افغان طالبان کے قابو میں نہیں آئیں گے. ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک اس ریجن کے اندر گروپ ایسا موجود رہے گا جو کہ نہ صرف یہ کہ افغانستان کو بلکہ پاکستان اور پورے ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے کی قوت رکھتا ہے. اب پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے سیکٹیرین گروپس جو ہیں لشکر جنگوی العالمی اور تیسرا ایک گروپ ہے جند اللہ, اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی شاید اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کو جوائن کر لیا, تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ گروپ بنتا جا رہا ہے جو کہ فی الحال تو افغانستان میں ہے اور ان کے اپنے عزائم ہیں, بٹ جب بھی یہ ایکٹیو ہوں گے اور پاکستان کے خلاف کاروائی کریں گے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اور ایسی تھریٹ ہے جس کے ساتھ پاکستان کو ڈیل کرنا پڑے گا. تو اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں کہ ریجن کے اندر, تو یہ ہے کہ چونکہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ ہندوستان کو پسند نہیں ہے بالکل بھی کہ وہ پاکستان اکنامیکلی ترقی کر جائے یا اسٹیبلائز کر جائے, اور تو جب ہم انٹرنیشنل پیرائے میں اس کو ہم دیکھتے ہیں گلوبل لیول پہ, پھر ہم اس کو ریجنل پیرائے میں دیکھتے ہیں جس میں پاکستان اور انڈیا اور چائنا اور افغانستان ایران بیچ میں آتے ہیں, تو ان سب کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سب کے سب مرکوز ہو رہے ہیں سی پیک میں اور بلوچستان میں اور کے بی میں. تو اب جو ساری کاروائی ہو رہی ہے وہ یہی جنگ آپس میں چل رہی ہے فی الحال کہ سی پیک کو کس طرح سے ڈسٹرپٹ کیا جائے, ڈیلے کیا جائے, ڈسٹروائے کیا جائے, اور پاکستان چائنا کی اب یہی خواہش ہے کہ کس طرح سے اس کو بچایا جائے اور پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے.
پاکستان کے پاس اب کیا آپشنس ہیں؟
پاکستان کے پاس آپشن جو دیکھیں, جب بھی کوئی ملک ٹو فرنٹ وار کی اگر ہم مثال لیں, ٹو فرنٹ وار پہ وہ اس کو سامنا ہو تو اسٹریٹجی یہ کہتی ہے کہ آپ ہولڈ ون فرنٹ اینڈ ڈیل وتھ دی ادر. تو پاکستان کے جب دونوں ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ ایکٹیو تھے تو پاکستان کے لیے بہت مشکل یہ سچویشن تھی اسٹریٹجک لیول پہ کہ دونوں فرنٹس کو وہ کس طرح سے اپنے محدود وسائل سے انگیج کرے, کنفرنٹ کرے اور ان کو ہولڈ کرے. اب جو نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جیسے چائنا کا انگریس ہو جاتا ہے ایران کے اندر اور چاہ باہر سے اور اس سے جو متعلقہ جتنے پروجیکٹس ہیں وہاں سے ہندوستان کا انخلا ہو جاتا ہے اور افغانستان میں انٹرا افغان ڈائلاگ ہو جاتا ہے, اور تو پاکستان کا ویسٹرن فرنٹ جو ہے وہ کافی حد تک اسٹیبلائز ہو جائے گا, پیسفل ہو جائے گا. اور یہ جو پہلے جو یہ گروپس جو تھے جو افغانستان اور ایران سے آپریٹ کر رہے تھے وہ اب مجبوراً ان کو پاکستان کے اندر آ کے ابھی اپنی کاروائیاں شروع کرنی پڑ رہی ہیں, تو اس کے خلاف ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی فوج اور لا انفورسنگ ایجنسیز وہ مؤثر کاروائی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور ان کو اتنا ایکسپیرینس بھی ہے. پاکستان کے پاس آپشنس کیا ہیں؟ پاکستان کے پاس آپشنس بے شمار ہیں. نمبر ون, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور اچھے ہو جائیں گے اگر چائنا وہاں پہ چلا جائے گا, اور پاکستان ایران اور چائنا کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کافی حد تک کنورج کریں گے, اور وہ کنورج کریں گے ان پیس اینڈ ڈیولپمنٹ. اور میرے خیال میں جب یہ انٹرسٹ ابھر کر سامنے آتے ہیں تو ایران سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب افغانستان سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں, امریکن گروپ سے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک افغان گورنمنٹ آ جاتی ہے جیسے بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے, پاکستان کی خواہش ہوگی کہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں اور افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونا, تو اس سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور وہ دوسرے ایک دوسرے کے بجائے تھریٹن کرنے کے وہ ایک دوسرے کے پارٹنرز بن جائیں گے ان پیس اینڈ ان ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک امپروومنٹ میں.
سلمان جاوید صاحب, پاکستان میں خاص طور پر کے پی صوبے میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ نیا کنورجنس ہو رہا ہے دہشت گرد گروپوں کا
اس میں اگر آپ اور یاد کریں تو پچھلے دنوں خبریں کچھ آئی تھیں کہ ٹی ڈی پی اور جو جماعت الاحرار تھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ واپس آپس میں ری مرج ہو رہے ہیں. آپ یاد ہوگا کہ جماعت الاحرار جو ایکسپلینٹری گروپ تھا ٹی ڈی پی کا, اور یہ وہ واحد گروپ تھا یا پہلا گروپ تھا جس نے اعلان کیا تھا آئی سی ایس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کا. ابھی یہ جتنے بھی حملے جو ہو رہے ہیں یہاں کے اوپر پاکستان کے بارڈر ایریاز کے اندر, یہ تمام کے تمام اسی جو ایک گڑھ جوڑ ہے اس کا شاخسان ہے. اور صرف ٹی ڈی پی اور جماعت الاحرار نہیں بلکہ آئی سی ایس نے بھی یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک وہ کریں گے اٹیکس جو ہیں وہ ان کو تیز کریں گے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. گرہار کے صوبے کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے آئی سی ایس نے افغان طالبان کے اوپر, اور انہوں نے بھی یہی کلیم کیا ہے جی کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ہم اپنا نشانہ بناتے رہیں گے. پھر اگر آپ دیکھیں تو کچھ ملیشیاز جو ہیں پرائیویٹ ملیشیاز وہ سر اٹھا رہی ہیں افغانستان کے اندر, لیکن اس کے تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو بڑھتے قریبی تعلقات ہیں, اسپیشلی جو پہلے افغان پیس پروسیس جو چل رہا ہے اس کے اندر, پھر دوسرا جو ابھی پچھلے دنوں افغان طالبان کا جو ڈیلیگیشن ملا برادر کی اس نے قیادت میں یہاں پر آیا وہ, اور تھرڈ جو ہے یہ ہمارے وزیر خارجہ اور افغان وزیر خارجہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغان اور پاکستان جو ہیں وہ اب جو پہلے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایک جو معاملہ تھا اس سے باہر نکل کے مشترکہ طور پہ کچھ معاملات کے اوپر اپنا ایک لائحہ عمل ترتیب دیں گے. اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس طرح کے جتنے بھی گروپس ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ دونوں ممالک ان کی اسٹیٹس ان کے آرگن سیکورٹی آرگنس آپس میں مل کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے زمین وہاں پہ تنگ ہو جائے گی افغانستان.
اس پر پہلے ہی سے وہ اپنا رد عمل دے رہے ہیں یا یہ کہ اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
جی یہ دونوں کام ہو رہے ہیں بیسیکلی. ایک تو آپ کا افغان پیس پروسیس چل رہا ہے تو پیس پروسیس کے جسے کہتے ہیں امپلیکیشنز کے یا ریزلٹس کے اندر یہ بات تو ہوگی کہ دونوں ریاستیں قریب آئیں. اگر دونوں ریاستیں قریب آتی ہیں تو لا محالہ اس طرح کے جتنے بھی عوامل ہیں جتنے بھی اس طرح کے گروہ ہیں ان کے لیے نہ پاکستان میں نہ افغانستان میں کوئی پراپر جگہ رہے گی. پہلے تو کسی نہ کسی طریقے سے ایک بلیم گیم جو ہے وہ چلتی رہتی تھی اور اسپائلرز جو اس کے اندر ہوتے تھے ریجنل اسپائلرز وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہتے تھے, لیکن ابھی چونکہ یہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ پیس پروسیس جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو 500 طالبان قیدی تھے وہ رہا ہو گئے ہیں, طالبان نے بھی جو ان کے کمانڈوز تھے وہ رہا کر دیے ہیں, تو پیس پروسیس کے اندر جتنے بڑے بڑے ہرڈلز تھے وہ ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی ریجنل اسپائلر ہے یا کوئی لوکل اسپائلر ہے, لوکل اسپائلر میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آتی ہیں, ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جس دن پیس پروسیس شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ باقاعدہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنی ہے چیز, تو اس لیے یہ گروہ پہلے سے ہی اس کو سبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریجنل پیس کو کسی کی طریقے سے ڈیسٹیبلائز کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب دونوں ریاستوں کو کم از کم ان کے بڑوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ پیس پروسیس کو اگر حتمی انجام تک پہنچانا ہے تو پھر اس طرح کے جو اسپوائلر گیمز ہیں ان کو وہ آہنی ہاتھوں سے ان کو ڈیل کرنا پڑے گا.
اچھا, بعض تجزیہ کاروں کا خاص طور پر افغانستان کے اندر یہ تجزیہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آئی ایس آئی ایس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ جگہ بھی خالی کرتے ہیں بعض علاقوں میں, اس میں کتنی صداقت نظر آتی ہے؟
دیکھیں یہ تو جو بیٹلز کے اندر یا کانفلکٹس کے اندر کاروائی ہوتی ہے اس کے اندر مختلف کنفیوزنگ رپورٹس گراؤنڈ سے آتی رہتی ہیں. اس پہ کبھی بھی ہم جب ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو پڑھتے ہیں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا یا انسرجنٹ آرگنائزیشنز کا یا وہ آرگنائزیشن جو کسی نہ کسی کانفلکٹ میں میجر رول پلے کر رہی ہوتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں, تو کبھی بھی ہم ان کی جو یہ جو ٹیکٹیکل گینز یا ٹیکٹیکل لاسز ہوتے ہیں ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے اتنا زیادہ, کیونکہ جو ان کی اسٹریٹجک مینوورنگ ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا طالبان افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیا افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی زمین دینے کے لیے تیار ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر. ابھی جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ بہت ہی شدید حملہ کیے ہیں آئی ایس ایس نے افغان طالبان کے اوپر ننگرہار کے صوبے کے اندر, اور ننگرہار اس وقت جو ہے یہ اس وقت ایک ہب بنا ہوا ہے ٹی ٹی پی کا, جماعت الاحرار کا, آئی ایس ایس کا, ایک گڑھ جوڑ ہے جو وہاں پہ بنا ہوا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افغان طالبان کچھ ٹیکٹیکل لاسز کی بنیاد کے اوپر پیچھے تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ کوئی جسے کہتے ہیں دوستی یا اس طرح کا معاملہ شاید نہ ہو. اچھا, جہاں تک بات ہے گراؤنڈ گراس روٹ لیول کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں, فٹ سولجرز ہوتے ہیں, اگر وہ آپس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ روابط رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ بات چیت رکھتے ہیں, تو اس کا میرا نہیں خیال کہ کسی بھی تنظیم کی جو قیادت ہوتی ہے اس کے فیصلوں کے اوپر کوئی ہمیں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے, نہ ٹی ڈی پی القاعدہ اور آئی ایس کی طرف, نہ افغان طالبان کی طرف. تو ان دونوں کی تو لڑائی جو ہے وہ بہت پرانی ہے, جب سے ٹی ٹی پی جو ہے وہ کنڑ کے اندر اس نے اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے, اس زمانے سے یہ ابھی تک جو ہے یہ لڑائی جو ہے وہ ان کی چل رہی ہے. جہاں تک کچھ افغان تجزیہ نگار یا کچھ اور بھی تجزیہ نگاری بات کرتے ہیں کہ القاعدہ کے ساتھ بھی ابھی تک افغان طالبان کے روابط ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان کے رینکس کے اندر القاعدہ کی ایک اچھی خاصی انگریس تھی, تو اس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہوئے, اس کو سائڈ لائن کرتے ہوئے, بہرحال ایک پروسیس, ایک ٹائم چاہیے جس کا جو بھی پیس پروسیس کے اندر لوگ انوالوڈ ہیں ان کو اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اس سارے فلٹریشن کے پروسیس کو بھی ایک ٹائم لگے گا, اور جب آپ اس کو مین اسٹریم کرنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی اس طرح کے جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں وہ ان کو فلٹر آؤٹ کر کے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں.
شکریہ سلمان جاوید صاحب آپ کے وقت کا. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, اور سامعین آپ کو یہ بتاتے چلیں گے یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ افغانستان میں امن کے مذاکرات ابھی تک بظاہر ایک سراب نظر آتے ہیں, ہر چند کی کوششوں رہی ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ بہت جلدی مذاکرات شروع ہو جائیں گے. یہ کب اور کیسے شروع ہوں گے یہ سب بڑے سوالیہ نشان ہیں. خود افغان تجزیہ کار اور ماہرین اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے افغانستان کے پارلیمنٹ کے رکن انجینئر کمال اور افغان صحافی اور تجزیہ کار میر ویس افغان کو جو برطانیہ میں مقیم ہیں. انجینئر کمال صاحب, آپ افغان پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں اور آپ اس جرگے کے بھی رکن تھے جو صدر اشرف غنی نے اس مقصد کے لیے بلایا تھا کہ وہ یہ مشورہ دے کہ آیا ان افغان قیدیوں کو رہا کیا جائے یا نہیں جن کو حکومت نے یہ کہہ کر روک رکھا تھا کہ یہ زیادہ خطرناک ہیں, اور جرگے نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو رہا کر دیا جائے اور ان کی رہائی بھی عمل میں آ گئی ہے, تاہم بعض قیدی اب بھی حکومت کی تحویل میں ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن کے عمل کی کیا صورتحال ہے؟ نیگوسیشنز ابھی تک شروع نہیں ہو پا رہے ہیں,
بدقسمتی سے پیس پروسیس ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, اور جو ٹینجیبل ریزلٹس ہیں وہ ابھی تک ہاتھ میں نہیں آئے ہیں, اور جو سالڈ اسٹیپس ہم نے لینے تھے نہیں لیے گئے ہیں, باوجود اس کے کہ افغان گورنمنٹ نے بار بار اعلان کیا ہے, بار بار کہا ہے کہ ہم تیار ہیں, لیکن یہ کیسے تیاری ہے کہ ابھی تک جو پیس پروسیس کے لیے جو گرینڈ ہو رہا ہے شورائے مصالحت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں بن پایا, اس میں بھی ابھی تک ہے اختلافات ہے. اور آپ یاد ہوگا تقریباً ہفتہ دس دن پہلے جب پریزیڈنٹ غنی کی آفس سے ایک ڈگری کی شکل میں کوئی 38 نام جو ہو گئے اعلان ہو گئے, تو اس کی مخالفت میں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو پیس پروسیس اور مصالحت کا ہیڈ ہے اس کا رد عمل آیا, اس پہ شدید رد عمل آیا. اس نے کہا کہ یہ ہمارا میرا جواب ہے, یہ میرا کام ہے. پریزیڈنٹ ٹھیک ہے, پوری ملک کا پریزیڈنٹ پیس پروسیس میں اس کو مشروع حق ہے مداخلت کی, لیکن ایسا نہیں ہم جو کام پیس پروسیس کی پرسنل نے یا اس نے کرنے ہیں شورا نے کرنے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے پریزیڈنٹ غنی کو کہ وہ اس میں مداخلت کرے. تو داخلی بہت سارے اختلافات ہیں, اور طالبان کی طرف بھی خبر آتی ہے کہ اس طرف بھی اختلافات ہے انٹرنل ہے. تو میرے خیال میں طریقے ہے کہ حل نہ ہو جائے, اور یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کمپلیٹ جو ہے نا وہ یک طرفہ نہ ہو جائے, جو انٹرنل چھوٹے چھوٹے مخالفتیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فریق
ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوگا یا ڈائیلاگ کے لیے چلے جائیں گے. اچھا انجینئر کمال صاحب, یہ بتائیے کہ افغان نائب صدر نے یہ بات کہی ہے کہ خود افغان طالبان کے درمیان اختلافات ہیں وفد کے حیات کے اوپر یا اس کی تشکیل کے اوپر, اس لیے یہ ڈیلے ہو رہا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس طرف بھی خبریں آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ طالبان بھی افغان ہے اور ان کی یہاں بھی کابل میں لوگوں سے سوشل کانٹیکٹ بھی ہے, پولیٹیکل کانٹیکٹ بھی ہے, تو خبریں آتی ہیں ان کی طرف سے. تو یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہاں بھی یہ جو لاسٹ ٹائم چینجز آ گئے, امینڈمنٹس آ گئے, تو یہ اختلافات کی وجہ سے آ گئے ہیں. اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ ابھی تک تو کچھ طرف بھی مخالفتیں ہیں وہ کمپلیٹلی ریموو نہیں کیے گئے ہیں, ابھی بھی اس طرف بھی ہے چھوٹی موٹی باتیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ہر کوئی اعلان کرتا ہے کہ ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں, لیکن یہ کیسی تیاری ہے کہ تیار ہے بھائی, شروع کرنا, بات شروع کرو, تیاری نہیں ہے. اس طرف بھی ہمارے طرف کی بھی بہت سارے اختلافات ابھی تک بلائے میز ہیں اور اس طرف کے بھی اختلافات ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ اس دوران افغانستان میں انٹرنلی جو تشدد کی صورتحال ہے وہ کیسی ہے؟ اب
اصل میں انفارچونیٹلی کہوں گا, پھر بدقسمتی سے کہوں گا کہ تشدد ہے, جنگ ہے, اور جو اور اس میں میرے خیال میں سوری ٹائم کسی سے کم نہیں ہے. اس طرف طالبان نے بھی جنگوں کو ایک قسم کی شدت کی ہے, اور اس طرف بھی افغان گورنمنٹ بھی کیا کہتے ہیں جو ہمارے فورسز ہیں وہ فلی انوالو ہیں وار میں, تو لڑائی جاری ہے انفارچونیٹلی. حالانکہ توقع یہ کی جاتی تھی کہ جب ہم ہو جائیں گے ڈائیلاگ کے لیے تو تشدد کم ہوگا, لیکن نہیں ہوا. بدقسمتی سے ابھی بھی جنگ اسی شدت سے روا دوا ہے جو پہلے تھا, اس سے تھوڑا بڑھ گیا ہے.
اچھا ایک ایسے وقت میں جبکہ امن کی جو منزل تھی وہ اتنی قریب آ گئی تھی, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ کا منظرنامہ کے کس طرف جا رہا ہے یہ پروسیس؟
اصل میں یہ ہے کہ عوام مایوس ہے, حالات تھی عوام خوش نہیں ہے. ایک تو عوام اس سے خوش نہیں ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو جنگ کی شدت ہے اس کو کم نہیں کیا گیا, اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پبلک ہے, ہمارے جو عوام ہے, ان کو گورنمنٹ کی اور پارٹیکولرلی گورنمنٹ کی لیڈرشپ میں چند بندوں پہ شک ہے کہ یہ لوگ پیس پروسیس کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا 5 سال کا جو ٹینیور ہے یہ کمپلیٹ کر لیں. تو اس وجہ سے عوام پریشان ہے, عوام خفا ہے, اور عوام بہت مایوس ہے.
تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟
بہت مشکل ہے اس میں اظہار رائے, پر میں جو میرے ذہن میں ہے آپ کو سچ شیئر کروں گا, آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہے پیس پروسیس بہت دیر اگلے ہو جائے گا اور لوگ اور بھی مایوس ہو جائیں گے, اور اس طرف سے بھی ہم ابھی تک متفق نہیں ہو سکے ایک ایجنڈا کے, ایک جنبے اور ایک جذبے کے ساتھ ہم نہیں لے کے جا سکے اس پروسیس کو. اور اس طرف کی جو اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جلد شروع کر سکیں گے ہم ڈائیلاگ اور مزید تعطل کے شکار ہو جائیں گے اور لوگ مزید مایوس ہو جائیں گے, اور جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے, جو کانفیڈنس ہے اپنے اس پہ, وہ مزید کم ہو جائے گا, اور ہم ایک بدبختی اور ایک دربدری کی صورتحال میں رہ رہے ہیں.
میر ویس صاحب آپ کی فرمائیے, صورتحال کیا ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہے, بات چیت ہونے والی ہے نہیں ہونے والی ہے, پیس پروسیس کا کیا ہونے والا ہے؟
بات چیت تو ہونی بھی چاہیے اور ہونے والی بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن افغان گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آگے پیچھے ہوتے جا رہا ہے. اور طالبان کی وقت میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے طالبان نے اپنی وفد جو ہے وہ بڑی وسیع کیا ہوا ہے, انہوں نے بڑی پیمانے پہ وہاں کی تبدیلی اس لیے لائی ہے تاکہ مختلف اقوام کی افغانستان کے مختلف صوبوں میں سے لوگوں کو حصہ مل سکے, اور انہوں نے علماء کو بھی اسی میں شامل کیا ہوا ہے. اب اطلاعات یوں آ رہا ہے کہ 11 تاریخ پہ افغان ڈیلیگیشن جو ہے وہ وہاں پہ جا رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی بات یوں ہے کہ اب جانے میں تو یہ لوگ جائے گا اور وہاں پہ یہ اس بات کی بات بھی ہوگی, لیکن دونوں فریقین کی طرف سے جو شرطیں نظر آ رہا ہے وہ بڑی مشکل ہے کہ بات چیت کو آگے بڑھا سکے. تو افغان گورنمنٹ اور خود طالبان کو ساتھ ساتھ پاکستانی حکام کو جو تیسری تالیس کے طور پہ وہ اپنا کردار نبھا رہا ہے, انہیں چاہیے کہ ان شرائط کو کم از کم جو سخت شرائط ابھی شروع میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کے سامنے رکھا ہوا ہے, جیسے کہ طالبان ٹیمپریری گورنمنٹ چاہتے ہیں اور غنی کو مستقل ہونا چاہیے, اور دوسری جانب غنی کی جو گورنمنٹ ہے وہ سیز فائر چاہتے ہیں. اگر یہ شرائط کچھ بعد کے مرحلوں میں سامنے آ جائے تو شاید بات چیت بڑھ سکے, ورنہ ان دونوں شرائط پہ جب شروع ہی میں نظر آ جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت آگے بڑھ سکے. چونکہ کہیں افغان آفیشل بھی اسی چیز کو کمزور بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو سب سے پہلے افغان گورنمنٹ کو یہی ہونی چاہیے کہ وہ اندر کے اندر اسی پیس پروسیجر سے خوش ہو جائے اور چھوٹی خواہشات جو وہ طالبان کے سامنے رکھ لے, بعد میں اسی جو ان کی اپنی بڑی خواہش ہے سیز فائر کی اور پیس لانے کی
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کے انتخابات میں سوشل میڈیا کی اہمیت کی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار مسعود عبدالی اور کیٹو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان جو امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں. تو یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب, یہ کووڈ کا دور ہے اور امریکہ میں جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جیسے عام حالات میں ہو سکتی تھی, تو آپ سوشل میڈیا کا کیا رول دیکھ رہے ہیں اس دوران؟
شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں آپ نے خود بھی فرما دیا کہ کووڈ کے وجہ سے جو ہے وہ جو عام طریقہ تھا کیمپین کرنے کا, مثلاً ریلیز ہیں بڑی بڑی, خاص طور سے ہمارے صدر ٹرمپ جو ہے وہ تو سارا سارا پیغوچا وہ بڑے یعنی ان کو عوامی اجتماعات سے بہت اچھی طرح خطاب کرتے ہیں عورتیں اور دوسرے رہنما بھی کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو آپ فرما رہے ہیں بڑے پیمانے پہ تو ہوا, چھوٹے پیمانے میں یہ جو کانگریس اور سینٹ کی جو مقابلے ہوتے ہیں اس کی تو ساری بنیادی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ٹاؤن ہال میٹنگ پر ہوتی ہے, اسی لیے وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں, لوگ سوال جواب دیتے ہیں اور ٹاؤن ہال کے ذریعے جو ہے رائے عامہ بنتی ہے. اس لیے کہ یہ جو ہوتے ہیں صدارتی مباحث سے اس کے ذریعے ان لوگوں کو موقع ملتا ہے ٹی وی کے ذریعے, لیکن یہ جو کانگریشنل ریسز ہوتی ہیں جو حلقوں کے انتخابات ہوتے ہیں کانگریس کے, ان کی تو ساری بنیاد جو ہے ان کو تو اتنا کوریج نہیں ملتا نیشنل ٹی وی کے اوپر, تو ان کی ساری بنیاد جو ہے وہ کانگریس یہ ٹاؤن ہال میٹنگس ہوتی ہیں, چھوٹے جو استعمال کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں اس کے اندر یہ لوگ سوالات جواب دیتے ہیں, جو اس بار نہیں ہو رہی ظاہر سی بات کووڈ کی وجہ سے. ایک اور بات ہے, خود جو روایتی میڈیا تھا نا ویسے ہی آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ پرنٹ میڈیا تقریباً معدوم سا ہوتا جا رہا ہے, لوگ اب اخبار نہیں پڑھتے, اخبار بھی پڑھتے ہیں تو آن لائن پڑھتے ہیں مثلا, تو یعنی اب جو ہے وہ یہ آن لائن کا دور ہے, اور کووڈ کی وجہ سے مزید جو کچھ روایتی لوگ جو اخبار پڑھتے تھے انہوں نے اخبار لینا بند کر دیا کہ ہاکر کا ہاتھ اس میں لگتا ہے, اور بہرحال اس بات کا امکان ہے کہ وہ اخبار جو ہے اس کے ذریعے مرض پھیل سکتا ہو, تو لوگوں نے اخبار پڑھنا ہی بند کر دیا, وہ سب لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے. بڑی اہم چیز آئی ہے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال کے دن, وہ ورچوئل گروپنگ ہے کہ اب جو ہے وہ آپ سافٹ ویئر کے ذریعے 10-15-20-25 لوگ مل کر کے ایک گروپ بنا سکتے ہیں فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ری ٹویٹ کے ذریعے اور لائکس کے ذریعے آپ اپنا پیغام بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ورچوئل گروپ کے ذریعے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کو لائکس اور ڈس لائک کر رہے ہیں. اور اس بار امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے جو کہ آپ بات کر رہے ہیں, تو اب تو اس بار تو انتہائی مہم تو لگتا ہے کہ چل ہی رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا آن لائن, ظاہر ہے کہ لوگ اخبارات بھی آن لائن پڑھتے ہیں, خبریں بھی آن لائن پڑھتے ہیں, تقریریں بھی آن لائن سنتے ہیں, تو اس لیے اس بار جو ہے وہ سوشل میڈیا کی اہمیت جو ہے پہلے سے بہت زیادہ رہے گی. بلکہ یہ میں تو یہ کہوں گا کہ منتخب مہم کا جو میڈیا اس دفعہ ہے مین میڈیا وہ سوشل میڈیا ہی ہے.
اچھا تو یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو باہر کے ممالک ہیں ان میں بھی اس کیمپین پہ نظر رکھی جا رہی ہوگی, تو کیا باہر سے کوئی مداخلت بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے؟
دیکھیں جعفر صاحب, یہ تو ہر انتخابات میں مداخلت ہوتی ہے, ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی اس کی منظور نظر حکومتیں رہیں یا کم از کم ایسے لوگ حکومت پہ آئیں جن سے وہ بات کر سکتے ہو اچھے طریقے سے, جو ان کے بات کو سمجھ سکتے ہوں, اختلاف ازیاں کم ہوں. ابھی دیکھیں نا جو ابھی برطانیہ کے انتخابات میں تو یعنی یہ چیزیں ہوتی تھیں, لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اب جو ایک سافٹ ویئر میں ورچوئل گروپ بنانے کا اس کی سہولت حاصل ہو گئی ہے, اس کے ذریعے تو رائے عامہ تبدیل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا سکتی ہے. آپ ایک گروپ بنا کر کے ایک خاص موضوع کے اوپر لائکس اور ڈس لائک کے ذریعے, ریٹویٹس کے ذریعے جو ہے وہ رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی خطرہ موجود ہے.
اچھا تو ایسے موقع پر جو کسی بھی ملک کے انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ انٹرفیئر کرتے ہیں؟
دیکھیں کرتے ہیں. دیکھیں ابھی ایک ابھی تو ایک اہم واقعہ ہوا نا کہ فیس بک نے پاکستان میں کئی اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں, 200-250 اکاؤنٹس بند کیے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ سرکاری میڈیا جو ہے وہ سرکاری لوگ سے وہ رپورٹ کرتے تھے, کچھ لوگوں کو جو حکومت کے خلاف لکھتے تھے, تو انہوں نے وہ گروپ جو ہے وہ ان کو ڈسیبل کر دیا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ یعنی یہ تو کنٹرول ہے, یہ اختیار پہ پی ٹی ہے ملک میں جو ہوتی ہے, یعنی جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ اختیار ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ممالک کے اندر مواد جو ہے اس کو روکا جاتا ہے, اس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو یہ تو بہرحال انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کی اپنے امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے کے ان سب ملکوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور مؤثر ہوگی. تو ہاں یہ تو کر سکتے ہیں, مطلب وہ ورچوئل گروپس کو واچ کر سکتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کس قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انٹیلیجنس ادارے اپنا کام تو کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں یقیناً, رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ دیکھنے کی خبریں آئی ہیں.
مسعود ابدالی صاحب بہت شکریہ. اور اب ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر خان صاحبہ. سحر صاحبہ یہ بتائیے کہ امریکہ کے انتخابات میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کی کتنی اہمیت ہے اور اس پر کیمپین کے لیے کتنا انحصار کیا جا رہا ہے؟
بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. سوشل میڈیا کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے اور یہ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے جیسے ٹیکنالوجی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس بڑھتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس الیکشن کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکی یوتھ ہے اس کو کیسے ووٹ کیا جائے, یعنی وہ ان کو کیسے کنوینس کیا جائے کہ وہ ووٹ کریں, اور پھر وہ ایبسنٹی بیلٹ بھی ووٹ کریں کیونکہ آبویسلی آج کل پینڈیمک ہے تو بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے کہ آپ ان پرسن ووٹنگ نہ کریں, آپ پہلے سے ووٹ اپنا بھیجیں. اور عام طور پہ, اور یہ صرف امریکی یوتھ کا مسئلہ نہیں ہے, جنرلی گلوبلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو یوتھ پاپولیشن ہے وہ زیادہ ووٹ نہیں کرتی. وہ ضرور سوشل میڈیا پہ تو بہت ہوتا ہے لیکن جب آتی ہے جیسے بات ووٹ کرنے کی تو پھر وہ نہیں کرتے. تو ایک اور چیلنج الیکشن کا یہ ہے کہ ان کو کیسے ووٹ کیا جائے, کیسے کنونس کیا جائے کہ وہ ووٹنگ بوتھ سے جائیں. اور یہاں پہ آئی تھنک ہوپفلی سوشل میڈیا ذرا اس کی اہمیت اور بھی بڑھے گی کیونکہ جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ زیادہ جاتی ہے اپنی نیوز اور انٹرٹینمنٹ نیوز, یعنی سب کچھ جو ان کو انفارمیشن ملتی ہے عام طور پہ وہ سوشل میڈیا کے تھرو ملتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ہیں وہ کس قسم کی اسٹریٹجیز استعمال کر رہے ہیں یوز کو کنوینس کرنے کے لیے.
آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, اخبارات یا ٹی وی, ان کا رول کیا لمیٹڈ ہو گیا ہے؟
میرے خیال میں ان کا رول تو لمیٹڈ نہیں ہو گیا کیونکہ جو پرانے خاص طور پہ اخبارات ہیں ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, وہ بہت کریڈیبل ہے اور ان کو یعنی سب لوگ ہی مانتے ہیں اکراس آل ایج گروپس کے ان کی بہت اہمیت ہے. خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جب ہمیں چاہیے ایسی انفارمیشن جو کریڈیبل, تو جو بہت سے پرانے اخبارات ہیں جیسے نیو یارک ٹائمس ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, واشنگٹن ٹائمس ہے, اس طرح کے اخبارات بہت اہمیت ہے. تو یہ لوگ یہ اخبارات کی وجہ سے بدل رہے ہیں. آئی تھنک پرنٹ میڈیا تو کم ہوتا جا رہا ہے لیکن جتنا بھی انفارمیشن ہے, جتنے بھی آرٹیکلس ہیں وہ آن لائن ہمیشہ پبلش کرتا ہے. تو آئی تھنک وہ بھی بدل رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ, لیکن ان کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے.
اچھا یہ بتائیے سحر صاحبہ کہ ایک ایسے دور میں سوشل میڈیا کا دور کہلاتا ہے جو کہ اس میں دوسرے ملکوں کی جانب سے کسی ملک کی انتخاب میں مداخلت کے امکان کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے؟
ڈیفینیٹلی آئی تھنک بہت مسئلہ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ پینڈیمک کے دوران जो ट्रेडिशनल जो हम वोटिंग करते थे कि आप जाएं और आप अपना वोट दें इन पर्सन, वो भी बदल रहा है। अब कोशिश ये लोग ये कर रहे हैं कि आप वोट जो है मेल के थ्रू दें या पहले वोट दें। अब कुछ एप्स भी डेवलप हो रहे हैं जो आपको वोटिंग के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आप वोट कर सकें। तो आई थिंक यू नो जब इस तरह की चीजें टेक्नोलॉजी के साथ साथ अच्छी बातें भी हैं। टेक्नोलॉजी की एक बुरी बात यह है कि ऑफकोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है आपको हार्म करने के लिए। तो अब जहाँ पे इलेक्शन इंटरफेरेंस है, आई थिंक जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते जा रहे हैं साइबर क्राइम भी बढ़ता जाएगा और फिर कोई ना कोई ममालिक जो इसको इस्तेमाल कर सकता है दखल अंदाज करने।
एक बात ये कही जाती है आमतौर पर कि सोशल मीडिया का मिस यूज भी ज्यादा होता है, वो भी जाहिर है कि इम्कान है हर इलेक्शन में किसी भी मुल्क का हो, उसको रोकने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है?
अब सोशल मीडिया का आई थिंक सबसे बड़ा मसला ये है कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है। अब ये डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है खासतौर पर फेसबुक ट्विटर, अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि पहले आप कह सकते थे 10 साल पहले कि चलें ये बहुत छोटे हैं या 15 साल पहले भी, लेकिन अब ये बहुत बड़े प्लेयर्स हो गए हैं ग्लोबल स्टेज पे। तो आई थिंक गवर्नमेंट जो है अलग अलग हुकूमतों को इनको अकाउंटेबल रखना चाहिए। अब अमरीका ने भी खुद बहुत से कानून पास किए हैं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया कंटेंट के बारे में यू नो रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सी कंपनीज बहुत सी हुकूमत जो है वो इस तरह के कानून को पास करने चाहिए और फिर कंपनीज को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो देखे जाए कि वो ऐसी एजेंसी नहीं है जो फेक न्यूज प्रमोट कर। तो आई थिंक अभी काफी काम हम कर सकते हैं इस सिलसिले में, लेकिन सबसे पहले जो होना चाहिए वो ये कि कानून पास हो और फिर उसके मुताबिक फिर जो सोशल मीडिया कंपनीज है वो उनको अवॉइड करें और फिर आगे देखते हैं कि कैसे वो डेवलप होते हैं।
आज के दौर में सोशल मीडिया की अहमियत है उसके पेश नजर, आप भी समझती हैं कि आने वाले अदवार में, आने वाले इंतखाबात में अमेरिका या दुनिया में कहीं पर भी सोशल मीडिया कैंपेन का बुनियादी और बड़ा जरिया होगा?
जी बिल्कुल, बुनियादी काफी बड़ा जरिया होगा। सोशल मीडिया मेरे नजर में तो अब बढ़ती ही जा रही है। तो अगर हम इसका रोल जो है 2016 में भी जो इलेक्शन था उसका रोल था, सोशल मीडिया का रोल था उसके अंदर, अब इस इलेक्शन में और भी ज्यादा है। तो आई थिंक सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी जरा कहते हैं ना अनटैप्ड रिसोर्स है, तो वो बढ़ता ही जाएगा।
लेकिन जब कोविड खत्म हो जाएगा तो फिर क्या रवायती अंदाज की मुहिमें नहीं चलेंगी इंतखाबात में?
आई थिंक चलेंगी, लेकिन आई थिंक सबका अंदाज जो है वो थोड़ा सा आई थिंक एक जनरल अग्रीमेंट हो गया है कि हमें अपना अंदाज जो है और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और जिस तरह से हम हमारे जो तौर तरीके रहे उनको थोड़ा सा बदलना होगा। और मेरे ख्याल में ये जो तब्दीली जो आएगी खराब बात नहीं है। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ अलग अलग वाकियात के साथ साथ जो है तौर तरीके बदल भी जाते हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई खराबी है।
तो सोशल मीडिया के जरिए जो कैंपेन्स चलेंगी उनका वो कितनी कितनी आप समझती हैं कि वो मौसर साबित होंगी? इसलिए कि सोशल मीडिया के बारे में तसव्वुर ये भी है कि उस पर बहुत सारी गलत बातें भी आती हैं, तो उस सूरत में वो कैसे मौसर साबित होंगी?
आई थिंक मौसर साबित होंगी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा ऑनलाइन इख्तियार कर रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू इख्तियार कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर हुकूमतें जो है वो अलग अलग कानून बनाए ताकि कुछ लार्ज मीडिया कंपनीज अपने आप को रेगुलेट कर सकें और ऐसा हो सके कि जो फेक न्यूज है वो अगर वो जरा कम पब्लिश हो तो फिर होपफुली यू नो सोशल मीडिया जो है वो और क्रेडिबल हो सकेगा। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया देखें उसकी जो अहमियत है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी उसका मसला ये है कि कोई भी शख्स जो है ना ऑनलाइन कुछ ना कुछ लिख सकता है, राइट? जो ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया में हमारे पास इस तरह के हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, यानी आप हर एक अखबार में नहीं हमेशा कुछ लिख सकते। तो आई थिंक अगर यही रिक्वायरमेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाले जाए।
बहुत शुक्रिया सर साहब आपका। और सब इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए।
دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے